لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفر منع والجمود ولا يبديه العطاء والجود، إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا، وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداء، والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. درود برد محمد وعلى محمد پر. ہماری گفتگو اس نقطے پر پہنچی تھی کہ جو غیبت کا دور ہے، یہ انتہائی حساس دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں امتحان لیا جائے گا، اور اس غیبت کا مقصد اور ایک فلسفہ، ورنہ بعض روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ غیبت کا فلسفہ تسلیم ہے، انسان تسلیم کرے. یہ جو ہم بعض اوقات کہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں روایت کو عرض کریں گے کہ بعض اوقات ہم مختصر چھوٹی چھوٹی بلاؤں اور مصیبتوں میں ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، یہ حکمت غیبت کے منافی ہے. یہ اصل امتحان سے پہلے ہی انسان ناک آؤٹ ہو جائے گا، لہذا انسان کوشش کرے. اس غیبت کے دور میں، غیبت کے زمانے میں انسان تسلیم کی منزلت پر رہے، سر تسلیم خم رکھے، اور جو پریشانی، جو مسائل، جو مصیبت ہیں، وہ ایک عمل آپ کی خدمت میں کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے یا ہمارا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اب توجہ کریں، یہ ایک بات جو ہمیں اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، جو بعض اوقات ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں لاشعوری طور پر یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ خدا الگ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام الگ. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کا تقرب اہل بیت کا تقرب ہے، اہل بیت کا تقرب خدا کا تقرب ہے. زیارت عاشورہ کا جملہ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ فی الحال اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، کہ زیارت عاشورہ میں یہی مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ کا تقرب، رسول کا تقرب، امیر المومن کا تقرب، بند رسول کا تقرب، امام مشتبہ کا تقرب، اب عبداللہ آپ کا تقرب، یہ سب ایک ہی ردیف میں ہیں، ایک ہی سلسلے میں ہیں، ایک ہی تسلسل کے ساتھ ہے. یہاں پر بھی امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور ہم سے نزدیک ہونا چاہتا ہے، ہمارا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، زیارت آل یاسین پڑھیں۔ زیارت آل یاسین جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو امام زمانہ کی زیارت ہے کہ واقعا اپنے بچوں اور جوانوں کو یہ زیارت کہ جس میں تمام اعتقادات اور عقائد کو اس میں ایک اجمالی طور پر بیان کیا گیا، زیارت آل یاسین۔ زیارت آل یاسین ایک مختصر سی زیارت کہ ہر روز انسان صبح امام زمانہ سے تقرب اور توسل کے لیے ایک یہ مختصر سی زیارت کہ ہم امام اپنے زمانے کے امام سے متوسل ہو جائیں۔ بس یہ یاد رکھیے گا، یہ دعائیں، یہ زیارتیں، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، جب تک یہ سلسلے اسی انداز سے برقرار اور جاری ہے، انشاء اللہ العزیز، کیونکہ میں نے کہا نا کہ یہ مسائل بڑے حساس مسئلے ہیں۔ غیبت کا دور، کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غیبت کا دور جو آزمائش کا دور ہے، امتحان کا دور ہے، اور غیروں کا امتحان نہیں ہے، غیروں کی آزمائش نہیں ہے۔ روایتوں کا مطالعہ کریں، روایتوں کو دیکھیں کہ جس میں خود امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام زرارہ جیسے صحابی، زرارہ جیسے شخص، وہ زرارہ ایک فقیہ کا نام ہے، زرارہ اپنے زمانے کے مجتہد کا نام ہے زرارہ، کہ جس کو چھٹے امام خود اس انداز سے تعبیر کرے کہ جنت میں جو ہم سے سب سے پہلے جو ملحق ہوں گے، ملاقات کریں گے، اس میں ایک نام زرارہ کا ہے، ایک نام زرارہ کا ہے۔ یہ زرارہ وہ برج ہے، وہ زرارہ یہ وہ توسل ہے، زرارہ وہ وسیلہ ہے جو اہل بیت کو لوگوں سے اور اہل بیت کو اور اہل بیت کے شیعوں کو ملانے والا جو برج ہے، اس کا نام زرارہ اور محمد ابن مسلم اور ابو بصیر، یہ چار یا پانچ افراد کہ جن کو امام نے کہا کہ جنت میں سب سے پہلے ہم سے ملاقات کریں گے، یہ زرارہ سوال کرتے ہیں امام سے۔ جب امام ان کو بتاتے ہیں کہ کیوں، جب سوال کیا کہ کیوں امام کی غیبت ہے، تو امام نے یہ بتایا کہ جب یہ غیبت طولانی غیبت ہوگی، جب یہ طولانی غیبت ہوگی، لوگ شک کریں گے۔ یعنی دیکھیں، یہ امام کی ایک خبر ہے یہ، اور امام کی خبر جو جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، توجہ کریں، امام کی ولادت میں شک، امام کی ولادت میں شک غیر نہیں کرتا ہے، کیونکہ ہم نے کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا عقیدہ مہدویت کیا تھا؟ عقیدہ مہدویت یہ ہے کہ ایک زمین جب ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، تو اس وقت خدا ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہ ہے عقیدہ مہدویت کہ یہ عقیدہ مہدویت عالم اسلام، نہ عالم تشیع، یہ عالم اسلام میں یہ ثابت شدہ عقیدہ ہے، عالم اسلام میں تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی، اگرچہ یہاں سے دو گروہ میں عالم اسلام تقسیم ہو جاتا ہے، ایک گروہ جو شیعہ نے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، کہ جن کا نظریہ یہ ہے کہ وہ آنے والا پیدا ہو چکا ہے، وہ آنے والا اس دنیا میں آ چکا ہے، باذن اللہ پردہ غیبت میں ہے، اور جب اذن خدا ہوگا اس وقت وہ ظہور کرے گا۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، لیکن باقی مسلمانوں کا عقیدہ اجمالی طور پر اتنا ہی ہے کہ زمین جب ظلم و جور سے بھر جائے گی، تو خدا ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، عدل و انصاف میں تبدیل کر دے گا، لیکن ان کے عقیدے کے لحاظ سے وہ پیدا ہوگا۔ لیکن توجہ کریں، امام زرارہ کو یہ فرماتے ہیں کہ غیبت اتنی طولانی ہوگی، غیبت اتنی طویل ہوگی کہ لوگ شک کریں گے ان کی ولادت میں۔ غیر تو یہ کس کے بارے میں کہا امام نے؟ شک کہاں پر ہوگا؟ شک وہاں پر ہو جہاں پر ایک عقیدہ رکھتا ہو کہ امام حاضر ہے، امام زندہ ہو چکے ہیں، ان کی ولادت میں شک، یہ لفظ بیان کرتا ہے کہ امام غیروں کی بات نہیں کر رہے بلکہ شیعوں کی بات کر رہے ہیں، وہ شیعہ جن کا عقیدہ ہے. توجہ کریں، یہ جو مسئلہ انتظار ہے، مسئلہ انتظار کہ ہمیں بعض اوقات مسئلہ انتظار سمجھ میں نہیں آتا تو ہم ادھر ادھر کی تاویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انتظار ایسا ہونا چاہیے، انتظار ویسا ہونا چاہیے، انتظار میں یوں ہونا چاہیے، انتظار میں وہ ہونا چاہیے. بابا انتظار ایک واضح اور روشن معنی اور مفہوم ہے. انتظار کے معنی میں کوئی شک اور ڈاؤٹ نہیں ہے. انتظار وہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. انتظار ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. انسان جب کسی کا منتظر ہوتا ہے تو انسان کو بتانا نہیں پڑتا ہے، کسی کو تعلیم نہیں دینا پڑتا ہے، کسی کو پڑھانا نہیں پڑتا ہے کہ آیا تم انتظار کر رہے ہو یا نہیں. آج جو ہمارا الحمدللہ عقیدہ ہے، جب 15 شعبان آتی ہے، جب کوئی مناسبت آتی ہے، ہم اپنے زمانے کے امام کو یاد کرتے ہیں. یہ جو عشرہ منعقد کیا گیا امام زمانہ کے نام پر، میں جو بیان کر رہا ہوں، آپ جو سن رہے ہیں، اسی کو منتظر کہتے ہیں، اسی کو منتظر کہتے ہیں، اسی کو انتظار کرنے والا کہتے ہیں. خدا را اسی انتظار کے بارے میں امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں میں، خدا جب زرارہ سے امام مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ طویل غیبت کی وجہ سے، طویل غیبت، خود لفظ طویل غیبت بیان کر رہی ہے کہ وہ امام موجود ہے اور غائب ہے. یہ لفظ غیبت بیان کر رہا ہے، خود لفظ غیبت بیان کر رہا ہے کہ امام زندہ ہے اور امام پردے غیبت میں. بہرحال اس سے زیادہ واضح الفاظ میں چھٹ امام آگے جا کے ارشاد فرماتے ہیں کہ طویل غیبت کی وجہ سے اختلاف لوگوں میں ڈاؤٹ اور شک پیدا ہو جائیں گے. غیر ان اللہ، یہاں پر توجہ کریں، چھٹ امام فرماتے ہیں غیر ان اللہ یحب ان یمتحن الشیعۃ بغیبتہ. خداوند متعال یہ چاہتا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ جو انسان آسان نہیں ہے، امتحان آسان نہیں ہے. خود آئمہ آخر دور کی، آخر زمانے کی، اگر ہم روایتوں کو، کہ انشاءاللہ بعض روایتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کتنا سخت امتحان ہے، کتنا شدید امتحان ہے، کتنا ایمان اور عقیدے کا امتحان ہے کہ کون اس امتحان پر ثابت قدم رہے گا. تبھی آپ روایات آئمہ اطہار علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، جزی طور پر بعض چیزیں مل جائیں گی، لیکن جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ یہ کہ ہمارا شیعہ اپنی حجت سے اور اپنے اماموں سے منسلک اور متصل رہے. منصبت علی ولایتنا، یہ تعبیر ہے امام کی، کہ غیبت کے دور میں کون ہماری ولایت پر باقی رہے گا. عجیب بات لگتی ہے نا، امام کی بات بڑی عجیب لگتی ہے. ہم سب تو ولایت پر ہیں، ہم سب مجلس میں آتے ہیں، ہم سب ماتم داری میں شامل ہوتے ہیں، ہم سب عزاداری میں ہیں، ہم سب منقبت خانی خوشی کی محفل ہو یا غم کی محفل ہو، اہل بیت اطہار علیہ السلام. نہیں، شیعوں کا ممکن ہے حلیہ باقی رہ جائے، ہمارا تعلق شیعہ خاندان اور شیعہ کمیونٹی سے رہ جائے، لیکن ہمارا عقیدہ ممکن ہے شیعہ باقی نہ رہے. جو روایتوں نے بیان کیا، روایتیں جو اس سلسلے میں بیان، ضروری ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بالکل کسی اور مسلک کی طرف، کسی اور مذہب کی طرف چلے گئے تو یہ ہے کہ ہم امتحان میں فیل ہو گئے. جی نہیں، امتحان میں فیل ہونے کے لیے یہ ہے کہ جو کرائٹیریا ہے شیعہ ہونے کا، اگر اس کرائٹیریا سے نکل گئے، میں فی الحال نہیں بیان کرتا کہ وہ کرائٹیریا کیا ہے، لیکن اگر اس کرائٹیریا سے اگر نکل گئے، جس کا بنیادی کرائٹیریا دو چیزیں ہیں کہ روایتوں میں ان دو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے بیان کیا، ایک پہلی بات ہماری ولایت کے اوپر اور ہمارے دشمنوں سے برات، ان دو چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے بیان کیا کہ یہ جو اس پر باقی رہے گا وہ در حقیقت انتظار کرنے والا ہے. یہ توجہ فرمایا آپ نے کہ یہاں امام کے بارے میں اس طریقے سے عقیدہ، یہ عقیدہ مہدویت. آپ کی خدمت میں کل ایک جملہ، کل ایک بات جو نامکمل باقی رہ گئی تھی، توجہ کیجئے گا کہ یہ مسئلہ مہدویت عالم اسلام میں مورد اتفاق ہے, تمام لوگوں کا اتفاق ہے عقیدہ مہدویت, بس اختلاف وہی ہے جو آپ کی خدمت میں نے بیان کیا, لیکن عقیدہ مہدویت تمام عالم اسلام میں اتفاقی مسئلہ ہے. یہاں تک کہ توجہ کیجیے گا, کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ سعودی عرب جیسی مملکت سے ایک کتاب چھپی, اس کتاب میں کیا درج تھا؟ اس کتاب میں اسی مسئلہ مہدویت کو مورد بحث قرار دیا, اور ایک جملہ لکھا ہے, توجہ کیجیے گا, وہ جملہ قابل توجہ جملہ ہے, یاد رکھیے گا, اگر ہمارے ممبروں سے اس عقیدہ مہدویت اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کثرت سے ذکر ہونا چاہیے, اور بالخصوص غیروں کی کتاب سے امام کا ذکر ہونا چاہیے, غیروں کی کتاب سے حتیٰ امام کا وجود, توجہ کیجیے گا, اگرچہ ان کے عقیدے میں یہ شامل نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی آپ کا اور میرا زمانے کا امام زندہ ہے. کیا لکھا؟ لکھنے والا لکھتا ہے, توجہ کیجیے گا, یہ عقیدہ کتنا امپورٹنٹ عقیدہ ہے مسلمانوں میں, کتنا امپورٹنٹ, نہ کہ شیعوں میں, مسلمانوں میں کتنا امپورٹنٹ نظریہ ہے. من انکر المہدی فقط کفر. کیا کہا؟ کہا وہ لکھنے والا اپنی اعتقادی فقہی کتاب میں نہیں لکھ رہا ہے, اپنی اعتقادی کتاب میں لکھ رہا ہے, من انکر المہدی فقط کفر, جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا, وہ کافر ہو گیا. اب یہاں ایک بات واضح ہو جاتی ہے, آپ لوگ جانتے ہیں کہ امامت اور خلافت کا جو ایک بنیادی اختلاف ہے, ہمارے ہاں امامت اور خلافت اصول دین میں سے ہے, باقی مسلمانوں میں امامت اور خلافت فروع دین میں سے ہے, اور فروع دین کو نہ ماننے والا, فروع دین پہ عمل نہ کرنے والا وہ گنہگار ہوتا ہے, کافر نہیں ہوتا ہے. جو فرمایا آپ نے امامت یعنی فروع دین کی اگر مخالفت کریں تو گنہگار ہوتا ہے, کافر نہیں ہوتا. پھر آخر سوال یہ ہے کہ اگر انکار مہدی اگر کوئی کہتا ہے تو کفر کیوں ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ مسئلہ عقیدہ مہدویت عالم اسلام کی ضروریات میں سے ہے, جس نے مہدی کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا. بس یہ عقیدہ جو عقیدہ مہدویت کہلاتا ہے, زرارہ سے امام مخاطب ہے کہ یہ غیبت طولانی ہوگی, یہاں تک کہ لوگ شک کرنے والے شک کریں گے. غیرہ ان اللہ یحب ان یمتحن شیعتنا بالغیبہ, کہ خداوند متعال, یہ بالکل صریح الفاظ میں امام نے بیان کر دیا. کل آپ کی خدمت میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ امتحان کسی اور کا نہیں ہے, امتحان صرف اور صرف شیعان امیر المومنین کا ہے. یہ روایت واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ غیبت میں امتحان شیعوں کے لیے, کہ امام فرماتے ہیں کہ اس طویل غیبت کا مقصد کیا ہے. ایک حکمت یاد رکھیے گا, مختلف حکمتیں بیان ہوئی ہے غیبتوں کی, لیکن یہ بہت ہی مختصر اور چھوٹی چھوٹی حکمتیں ہیں جو غیبت کی بیان کی گئی ہے. اصلی حکمت کیا ہے؟ جیسے بعض روایتوں میں تسلیم بیان کی گئی کہ تسلیم اس کی اصل حکمت ہے, یا بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ یہ خدا کی حکمت ہے جو خدا نہیں چاہتا کسی کو بتائے, یہ ہے تسلیم, خدا جانتا ہے, خدا کی مرضی ہے. امام فرماتے ہیں غیرہ ان اللہ یحب ان یمتحنا, کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے شیعوں کا غیبت کے ذریعے سے امتحان لے. امتحان کس کا ہے؟ شیعوں کا, ہمارے شیعوں کا امتحان اس غیبت کے ذریعے سے ہے, غیبت کے ذریعے سے ہمارے شیعوں کا امتحان لے. جائے درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر. اور جب یہ گفتگو ہوتی ہے تو ہمیشہ میں اس حدیث کو ضرور پڑھتا ہوں آپ لوگوں کے لیے, اگر یہ حدیث تکراری ہے, لیکن حدیث تو آپ سب نے سنی ہوئی ہے, لیکن اس میں سے بعض ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے میری زبانی اس حدیث کی وضاحت بھی سنی ہے, کیونکہ اس حدیث میں خاص نقطہ ہے, ایک خاص نقطہ ہے, وہ میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں بالخصوص اس سلسلے گفتگو میں, اور اپنے بچوں کو یہ نقطہ سمجھا دیں, بچوں کو یہ نقطہ سمجھا دیں تاکہ انشاءاللہ العزیز جب ان کو یہ پتہ ہو جائے, باور ہو جائے کہ مسلمانوں نے اس حدیث کو لکھا ہے جس حدیث سے آپ کے اور میرے زمانے کے امام امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا وجود مبارک ثابت ہوتا ہے, وجود مبارک ثابت ہوتا ہے, مشہور و معروف حدیث ہے. لیکن حدیث بہت ہی اہم حدیث ہے, اس کی ڈسکرپشن, اس کی وضاحت جن لوگوں نے میری زبانی نہیں سنی ہے, ممکن ہو کسی اور کی زبانی سنے ہوئے ہو, لیکن بچوں اور جوانوں کو اس انداز سے اس حدیث کو یاد کرائیں, حدیث کو یاد نہ کروائیں, فقط حدیث کو یاد نہ کروائیں, اس انداز سے حدیث کو یاد کریں. حدیث کیا ہے؟ حدیث کا ایک لفظ کہوں گا, آپ خود بخود اس کے آخر تک پہنچ جائیں گے. حدیث ہے من مات, حدیث من مات, اس کا نام ہی حدیث من مات ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتا جاہلیہ. یہ مسئلہ امامت اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے, اتنا اہم مسئلہ ہے. کل آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا یوم ندعو کل اناس بے امامہم, کہ قیامت کے دن تمہارے اپنے اپنے خداؤں کے ذریعے سے نہیں تمہیں پکارا جائے گا, تمہارے اپنے اپنے رسولوں کے ذریعے سے نہیں پکارا جائے گا, تمہارے اپنی نمازوں اور عبادتوں کے ذریعے سے نہیں پکارا جائے گا, بلکہ تمہارے امام کے ذریعے سے پکارا جائے گا کہ تم نے کس امام کا انتخاب کیا, آیا امام حق کا انتخاب کیا یا امام باطل کا انتخاب کیا. امام کے ذریعے سے, یعنی قیامت کے دن کا کرائیٹیریا, انسان کے نامہ اعمال کا کرائیٹیریا امام ہے. آپ جس ہاتھ میں اپنے نامہ اعمال کو لینا چاہتے ہیں اسی امام کی اتباع کریں. اگر آپ دائیں ہاتھ میں اگر نامہ اعمال لینا چاہتے ہیں تو امام حق کی اتباع کریں. بائیں ہاتھ میں بھی اگر آپ بائیں ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں تو اس کا کرائیٹیریا بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کس خدا کو مانتے ہیں, کس رسول کو مانتے ہیں, نہیں, کرائیٹیریا وہی امام ہے. امام ہی کو دیکھا جائے گا جس کی بنا پر دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ پر انسان کو نامہ اعمال ملے گا. اور یہ حدیث کیا بیان کرتی ہے, یہ کل آپ کی خدمت میں نے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس آیت میں یوم ندعو والی آیت میں یوم ندعو کل اناس بامامہم, اس آیت میں امام امام حق اور امام باطل, یہاں پر لفظ امام عام معنوں میں استعمال ہوا ہے, ایک جنرل امام کے معنوں میں استعمال ہوا, چاہے وہ امام حق ہو چاہے وہ امام باطل ہو, چاہے وہ امام حق ہو چاہے وہ امام باطل ہو, اس آیت میں وہ عام معنوں میں استعمال ہوا. اگرچہ یاد رکھیے گا, کل بھی آپ کے خدمت میں بیان کیا تھا کہ خود قرآن میں لفظ امام کبھی صرف حق کے لیے استعمال ہوا, کبھی صرف باطل کے لیے استعمال ہوا, اور کبھی عمومی معنوں کے لیے استعمال ہوا. کہ یہ والی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم والی جو آیت ہے, یہاں پر امام جنرل معنوں میں آیا, یعنی کل ہر شخص, یوم ندعو کل اناس, جس انسان کے اوپر انسان کا اطلاق ہوتا ہے, حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں ان کو ان کے اماموں کے ساتھ محشور کیا جائے گا. یہ امام جو قرآن کی اس آیت میں ہے عمومی معنوں میں استعمال ہوا, لیکن یہ جو آیت, یہ جو حدیث ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حدیث نبوی, حدیث من مات, یہ حدیث نبوی ہے, ختمی مرتبت نے فرمایا ہے من ماتا ولم یعرف اماما زمانے ہی. اس روایت میں, اس حدیث میں جو لفظ امام آیا ہے, یہاں پر امام سے مراد امام حق مراد ہے. یہاں پہ جو لفظ امام آیا ہے وہاں یہ مراد امام حق مراد ہے, کیونکہ خود آگے کی آیت واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ مراد امام حق ہے. کیا کہہ رہی ہے حدیث, توجہ کیجیے گا, یہ حدیث جو حدیث نبوی ہے, میں اس حدیث کی بہت زیادہ وضاحت نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ بہت سارے مومنین اس کی وضاحت سے آشنا ہے, لیکن صرف ایک اشارتاً دو جملے فقط کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث من مات ہیں, یہ فقط شیعوں کی حدیث نہیں ہے, یہ فقط شیعوں کے یہاں شیعوں کی روایتوں میں فقط یہ حدیث نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے, مسلمانوں کے درمیان یہ حدیث مقبول ہے اور قابل عمل ہے, مسلمان بھی اس حدیث کو قبول کرتے ہیں. اب حدیث کے الفاظ کو ذرا ملاحظہ فرمائیے, اس حدیث سے کس طرح ہمارے امام کے وجود مبارک ثابت ہوتا ہے. کیا فرماتے ہیں رسول, رسول فرماتے ہیں من ماتا ولم یعرف امام زمانہ, درود پڑھتے محمد والے محمد پر, آپ مومن سے گزارش ہے معذرت کے ساتھ ذرا آگے آگے تشریف لے آئیں, درود پڑھتے محمد والے محمد پر. ولم یعرف امام زمانی, اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت, اپنے زمانے کے امام کی معرفت, یعنی کیا کہہ رہی ہے حدیث, حدیث کیا کہہ رہی ہے, حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک امام موجود ہے, آپ کے زمانے میں ایک امام موجود ہے, کیونکہ رسول گواہ, رسول خبر دے رہے ہیں, اصدق الصادقین کی خبر ہے, ختمی مرتبت کی خبر ہے کہ جو شخص مر جائے اگر آج کے زمانے کا امام نہیں ہے تو یا رسول اللہ اس حدیث پہ میں کیسے عمل کروں, اس حدیث پہ میں کیسے عمل کروں. بس یہ حدیث انن کشف کرتی ہے, بتا رہی ہے یہ حدیث من ماتا ولم یعرف امام زمانہ, اگر کوئی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, یا رسول اللہ کہاں ہے امام, کہاں ہے مسلمانوں کا امام. الحمدللہ, الحمدللہ ہم 1400 سال سے امام عصر, امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کی امامت کے قائل ہیں اور ماننے والے ہیں. بس یہ جو حدیث من مات جو مسلمانوں نے بیان کی, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول کم از کم, کم از کم رسول کے بعد سے ہر زمانے میں امام موجود ہے. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتا جاہلیہ, کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے, عجیب جملہ ہے, ماتا میتتا جاہلیہ, اس کی موت کفر کی موت ہوگی, وہ شخص کافر ہوگا اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو. توجہ کیجئے گا, یہ جو غیبت کا مسئلہ ہے, جو تسلیم کا مسئلہ ہے, اس میں اہم ترین چیز ضروری ہے کہ ہمیں اپنے امام کی معرفت ہونی چاہیے. کیا ہے امام, کون ہے امام, توجہ کیجئے گا. ایک روایت جو میں نے ایک پہلے کی مجلس میں پڑھی, اس کو میں فقط چند جملے اس روایت کے پڑھنا چاہتا ہوں. توجہ کریں کہ کیا امام کا مقام ہے, کیا امام کی عظمت ہے, کہ زیارت جامعہ کے چند الفاظ کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. لیکن فرزدق, فرزدق کہ جس کی تفصیل میں نے پہلی والی مجلس میں اس کی تفصیل بیان کی, بعض افراد ممکن ہیں انہوں نے میری مجلس سنی ہو, لہٰذا میں تکرار نہیں کرنا چاہتا, لیکن توجہ کیجیے گا. فرزدق جو در حقیقت پہلے بنی امیہ کے شاعروں میں تھے, فرزدق کا تعلق بنی امیہ کے شاعروں میں سے تھے, بنی امیہ کے شاعروں میں تھا, لیکن بعد میں جو خدمت دی ہے, خدمت کی ہے امامت کے در پر, امامت کے در پر جو خدمت کی, اس خدمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ظلمت کو چھوڑ کر اصحاب امام سجاد میں آ گئے. اصحاب امام سجاد کہ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ آگئے خوئی, جہاں پر موجم الرجال میں گفتگو کرتے ہیں فرزدق کی, لکھتے ہیں اصحاب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام, چھٹے امام, چوتھے امام کے اصحاب میں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. توجہ کریں, یہ فرزدق ایک مختصر سی, ایک معمولی سی, ایک معرفت دے رہے ہیں, کہ میں زیارت جامعہ سے اس کو کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ توجہ کیجئے گا کہ امام کون ہوا کرتا ہے, مقام امامت کیا ہے, مقام امامت کیا ہے. توجہ کیجئے گا کہ فرزدق ایک مرتبہ وہ مشہور و معروف واقعہ جو آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے, جس کو اختصار سے آپ کی خدمت میں بیان کروں, کہ جب ہشام ابن عبد الملک جب خانہ کعبہ کی زیارت کو آیا, ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد حجر اسود کی زیارت کرنا چاہتا تھا, حجر اسود کی زیارت کو نہیں پہنچ سکا, نہیں پہنچ سکا, بھیڑ تھی, کیونکہ حجر اسود کا مقام ہی مقام حتیم کہلاتا ہے. حتیم وہ حجر اسود والی جگہ ہے, وہ حتیم جو ہجر اسماعیل ہے, جو سفید دیوار ہے وہ حتیم نہیں ہے, وہ مسلمان اس کو حتیم کہتے ہیں. لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں حتیم اس نقطے کو کہتے ہیں جہاں پہ حجر اسود ہیں. حجر اسود اور خانہ کعبہ کے درمیان کی جو مختصر سی جو ایک دیوار ہے, یہی وہ مقام ہے کہ میرا اور آپ کا چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں, ایک طویل حدیث کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں, اور شیعوں کا عقیدہ بھی ہے. اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے ایک بات کہہ دوں کہ جو ہم پر ایک الزام لگایا جاتا ہے, ہم پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعہ قائل ہے اس بات کے کہ سرداب میں سامرہ میں جنہوں نے زیارت کی, خدا ہم سب کو سامرہ اور عتبات عالیہ کی زیارت نصیب فرمائیں. سامرہ میں ایک مقام ہے, مقام سرداب, سرداب کہ ہم پہ ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام سرداب سے ظہور فرمائیں گے. یہ تہمت ہے ہم پر, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ایسا ایسے کسی شیعہ کسی عالم کسی فقیر کوئی ہمارے پاس ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ہے. باقی بلکہ توجہ کی جگہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہاں پر بھی اتفاقی ہے. جو تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے. یہ کہاں سے ظہور فرمائیں گے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لیکن سرداب کا مقام جو ہمارا عقیدہ ہے وہ فقط اتنا عقیدہ ہے کہ سرداب وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی غیبت صغرا کی ابتدا ہوئی تھی. 260 ہجری, 260 ہجری آپ کی غیبت صغرا کا آغاز تھا, اور 329 ہجری تک غیبت صغرا کا سلسلہ تھا جس میں چار نواب اربعہ, چار امام کے خاص الخاص نائب تھے. اور اس کے بعد 329 ہجری سے آپ کی غیبت کبرا کا دور شروع ہو گیا کہ آپ غیبت صغرا میں اپنے شیعوں سے انہیں نواب اربعہ کے تھرو, انہیں نواب اربعہ کے کنیکشن سے اپنے شیعوں سے متصل تھے. اور غیبت کبرا کو غیبت کبرا ہی اسی لیے کہتے ہیں, غیبت کبرا کو غیبت کبرا ہی اسی لیے کہتے ہیں کہ اب امام کا اور شیعوں کا ظاہری طور پر کوئی کنیکشن نہیں ہے. امام کا, اور چونکہ ہمارا جو موضوع ہے ملاقات امام زمانہ, اس سے جو وہ اس کو میں ربط بھی دینا چاہتا ہوں, توجہ کیجیے گا کہ ہمارا عقیدہ ہے, تمام شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام کا ظاہری طور پر کوئی کنیکشن نہیں ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, چاہے وہ کتنا بڑا فقیہ کیوں نہ ہو, کتنا بڑا مرجع کیوں نہ ہو, کتنا بڑا مجتہد کیوں نہ ہو, کسی مجتہد کے پاس امام کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے. شاید ممکن آواز کٹ گئی ہو. کسی مجتہد کے پاس امام کا واٹس ایپ نمبر نہیں ہے کہ جہاں پر وہ پھنس گیا امام سے واٹس ایپ کر کے سوال کر لیں. وہ جو ملاقاتیں ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے ہم بعد میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. لیکن یہ غیبت کبرا ہے, یہ غیبت کبرا ہے. اور جو روایتوں میں بھی امام نے اس ملاقات کو منع کیا اس کی وضاحت بعد میں کریں گے, لیکن یہ جو مسئلہ ہے غیبت کبرا, حتیٰ ہمارے فقہاں میں بعض اتنے جلیل القدر فقیہ وہ قائل ہیں اس بات کے کہ غیبت کے زمانے میں کوئی بھی امام سے ملاقات کر ہی نہیں سکتا ہے. جس میں نام آتا ہے سب سے پہلے شیخ مفید آل اللہ مقامہ, ان کا عقیدہ تھا یہ سید مرتضیٰ کے برخلاف. شیخ مفید کا عقیدہ تھا کہ غیبت کے زمانے میں کوئی بھی امام سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے, کوئی بھی امام سے ملاقات نہیں کر سکتا. توجہ کیجیے گا کہ ہم جو اب یہ ایک مسئلہ, چونکہ اب ایک بات آ گئی, کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ مفید کی بات خراب ہو جائے. شیخ مفید ہمارے عظیم ترین فقہا میں سے ہے, پایہ تشیع میں, اساس تشیع, اصول تشیع میں جن کی خدمات ہیں اس میں سر فہرست جو نام آتا ہے شیخ مفید کا نام آتا ہے. شیخ مفید, توجہ کیجیے گا, شیخ مفید اول غیبت کے افراد میں سے تھے. غیبت کا جب آغاز ہوا تو ان کے ابتدائی زمانے میں شیخ مفید کا دور تھا. آج اگر قائل ہیں اس بات کے کہ امام زمانہ سے ملاقات پاسبل ہے, تو ممکن ہے کوئی آ کر کہے کہ خوب شیخ مفید کو مگر کوئی حدیث نہیں ملی. مسئلہ حدیثوں کا نہیں ہے. آج جو ہمارے لیے ثابت ہے, جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ہماری کتابوں میں اتنی ملاقات بیان ہوئی ہے جس میں میرے اور آپ جیسے نہیں, عوام نہیں, بازاری لوگ نہیں, جن کو ہر تھوڑی دیر بعد کوئی شبیہ نظر آتی ہے، کوئی خواب نظر آتا ہے، یہ بھی ایک کھیل بنا ہوا ہے، نہیں۔ مقدس اردبیلی جیسی شخصیت، سید مہدی بحر العلوم جیسی شخصیت، چونکہ ایسے فقہا کے واقعات موجود ہیں کہ جس میں امام زمانہ سے ملاقات ہے، لیکن چونکہ اتنے تواتر سے یہ واقعات پہنچے ہیں، چونکہ یہ واقعات پہنچے لہٰذا یہ فقہا قائل اس بات کے کہ امام سے ملاقات ممکن ہے۔ لیکن توجہ کریں، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ 100% عقیدہ تھا، چونکہ شیخ مفید کا دور ابتدائی غیبت کا دور تھا۔ اگرچہ یاد رکھیے گا، یہ شیخ مفید کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ پھر آ کر ہم کہیں کہ شیخ مفید، چونکہ آج تو ہمارے یہاں ایسا ہے کہ ہر شخص ایک کسی کو تھوڑا سا نماز روزہ اور تھوڑا سا سبحان اللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھ لیں تو ہم کہیں کہ بھائی اس کا تو امام زمانہ سے ارتباط ہے، یہ کیا کھیل لگا رکھا ہے ہم نے، یہ کیا مذاق لگا۔ شیخ مفید جیسا کہتا ہے، شیخ مفید جیسا جیسی شخصیت کہتی ہے۔ کون ہے شیخ مفید؟ شیخ مفید کوئی کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، خود شیخ مفید وہ ہیں کہ یہ جو میں بات کہنے جا رہا ہوں، خود ان کے مرکز پہ آپ دیکھ لیجئے گا قاسمین میں، شیخ مفید وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے کہ جن کی رحلت کے اوپر، جن کے انتقال کے اوپر، جن کی دنیا سے وفات کے اوپر خود زمانے کے امام نے مرثیہ پڑھا ہے، خود زمانے کے امام نے مرثیہ پڑھا ہے۔ آپ دیکھیں یہی اشعار جو مرثیہ کے اشعار ہیں، ان کی قبر مطہر جنہوں نے قاسمین میں، مردوں کی طرف قاسمین میں شیخ مفید کی قبر مطہر ہے، جہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر ایک مختصر سی جالی بنی ہوئی ہے، وہاں پر تختی پہ یہی چار یا پانچ تقریباً چھ اشعار تقریباً موجود ہے کہ یہ وہ امام زمانہ سے منسوب اشعار ہے کہ جو شیخ مفید پہ پڑھے گئے ہیں، خود شیخ امام زمانہ کے اشعار ہیں، امام زمانہ نے مرثیہ پڑھا ہے۔ لہذا شیخ مفید کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے، لیکن شیخ مفید کی یہ بات بتا رہی ہے کہ آج جو یہ دکانداری، آج جو بازار امام زمانہ سے ملاقات کا جو بازار گرم ہے، اس کی اساس، اس کی حقیقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چلتے پھرتے ہر شخص کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی ایک ایسی شخصیت سے، ملاقات ہوئی، مجھے تو وہ امام زمانہ لگ رہے تھے۔ ہم نے کیا کھیل لگا رکھا ہے، یہ کھیل ہے، یہ ایسی شخصیت۔ بکر ہمارے ایک دوست کے یعنی اگر کوئی اگر بہت ہی سفید چہرے والا اگر کوئی ابا کبا والا ہو تو بہت نور ٹپک رہا ہے، تو بیچارہ بلال حبشی کے تو کوئی چہرے پر نور نہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذلک۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ کیا ہے مقام امامت؟ فرزدق، جب ہر شام زیارت کے لیے گیا اس کو موقع نہیں ملا، لیکن جب امام چہارم چوتھے امام آئے، ایک مرتبہ وہ بھیڑ جو حجر اسود پر تھی، لوگوں کے درمیان راستہ بنا اور امام گئے حجر اسود کی زیارت کر کے واپس پلٹ کر آئے۔ کسی نے ہر شام نے سوال کیا کہ من حاضر، کون ہے یہ شخص؟ ہر شام اپنی خجالت اور اپنی پستی کو چھپانے کے لیے، اپنی سکی کو چھپانے کے لیے ایک مردہ کہا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو وہاں پر فرزدق موجود تھے۔ فرزدق نے اس مقام پر، توجہ کیجئے گا، فرزدق نے اس مقام پر 41 اشعار کے اوپر قصیدہ پڑھا ہے، 41 اشعار پر قصیدہ، فل بدی، میری طرح یاد کر کے نہیں آئے تھے، فل بدی 41 اشعار کہ آگئے ہوئی اپنی کتاب موجم الرجال میں فرزدق ان اشعار کو لکھتے ہیں۔ اور یہ فرزدق کے وہ اشعار ہیں کہ آپ نہ کہیں کہ بھائی غیر معصوم کے اشعار ہیں، غیر معصوم کی کوئی اوتھنٹیسٹی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے کہ غیر معصوم کی کوئی اوتھنٹیسٹی نہیں ہے، جو وساقت ہے، جو اعتماد ہے، وہ صرف اور صرف معصوم کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، فرزدق نے جب یہ 41 اشعار کا قصیدہ پڑھا تو امام چہارم اور امام سجاد کے سامنے پڑھا تھا، اور امام سجاد کی تائید حاصل تھی۔ اور تائید کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب فرزدق نے ان اشعار کو پڑھا تو امام نے جب محبت آل محمد کا لیول دیکھا فرزدق کا، 12,000 درہم ادا کیے تھے۔ یہ فرزدق کی محبت۔ ان کا ایک شعر آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا، بہت، میں نے کہا نا 41 اشعار ہے، ایک شعر کیا ہے، لا یستطیع جواد بعد غایتہ۔ مقام امامت کو ذرا دیکھیے، تعجب ہوتا ہے فرزدق، یہ فرزدق کا معاملہ بھی ایسا ہے دیبل جیسا لگتا ہے۔ دیبل بھی آپ جانتے ہیں، دیبل کون تھے؟ دیبل 8ویں امام کے زمانے کے شاعر اہل بیت تھے۔ دیبل آٹھویں امام کے زمانے کے شاعر اہل بیت تھے، اور آٹھویں امام نے دیبل کو یہ جملہ کہا تھا کہ جب دیبل نے چند اشعار مصیبت سید الشہداء پہ پڑھے تھے تو اس وقت امام نے یہ کہا تھا دیبل کو کہ دیبل یہ تمہارے اشعار نہیں ہیں بلکہ روح قدس نے تمہاری زبان پہ جاری کیے ہیں۔ اور دیبل اور فرزدق کے یہ اشعار یقینی طور پر، میں کہتا ہوں کہ اگرچہ روایت میں نہیں ہے لیکن فرزدق کے یہ اشعار، چونکہ فرزدق کے یہ اشعار بنی امیہ کا کارمند، بنی امیہ میں یہ اٹھنے بیٹھنے والا اس زمانے میں ایک عام مومن کی معرفت کا یہ لیول نہیں تھا، بلکہ یوں کہوں کہ بعض ایسے جملات فرزدق کے ان اشعار میں وہ ملتے ہیں جو ہمیں زیارت جامعہ کبیرہ، زیارت جامعہ کبیرہ ہمارے دسویں امام نے تعلیم دی ہے، ہمارے دسویں امام کی تعلیم کردہ زیارت جامعہ جو دسویں امام کا دور ہے، یہ چوتھے امام کا دور ہے۔ ابھی معارف اہل بیت، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ شناخت اور معرفت بڑھانے کا بھی سلسلہ جاری اور ساری ہے، ابھی معرفت دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اشعار فرزدق کو ہم دیکھتے ہیں تو واقعا تعجب ہوتا ہے۔ اور جو آٹھویں امام نے کہا، عجب نہیں کہ یہاں پر بھی امام نے شاید ممکن ہے فرمایا ہو لیکن روایتوں میں نہیں آیا، کہ عجب نہیں کہ یہ جملات روح قدس نے فرزدق کے زبان پہ جاری کیا ہو۔ کیا کہتے ہیں فرزدق؟ فرزدق کہتے ہیں، انشاءاللہ بعض باقی اشعار کچھ آپ کی خدمت میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن توجہ کریں مقام امامت کو، ذرا توجہ کیجیے۔ لا یستطیع جواد بعد غایتہم ولا یدانیہم قوم وان کرموا، یہ فرزدق اشعار پڑھ رہے ہیں، کہتے تو نہیں جانتا نا، میں معرفت کرواتا ہوں، کون ہے میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہ ہستی کون ہے۔ کہتے لا یستطیع جواد بعد غایتہم، جواد کس کو کہتے ہیں؟ جواد کہتے ہیں، جواد کہتے ہیں گھوڑے کو کہتے ہیں، خاص اسپیشل اچھی نسل کے گھوڑے کو جواد کہتے ہیں۔ فرزدق کہتے ہیں کہ اگر کوئی جواد کے اوپر تیز بھاگنے والا تیز رفتار گھوڑے پر اگر کوئی سوار، اب میں اپنی طرف سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں اس کی تائید میں زیارت جامعہ کبیرہ سے لے کر آؤں گا، اگرچہ فرزدق کے جملے میں نہیں تھی لیکن فرزدق کی مراد یہی ہے، لا یستطیع جواد، جواد یعنی وہ تیز رفتار گھوڑا، اگر تیز رفتار گھوڑے پہ اگر کوئی بیٹھا ہو، چاہے وہ ملک مقرب ہو چاہے وہ نبی مرسل ہو، لا یستطیع جواد، اگر وہ گھوڑے پر تیز رفتار گھوڑے پر اگر بیٹھا ہو اور وہ چاہے اس پر اگر دوڑ رہا ہو تو لا یستطیع، وہ طاقت اور قدرت نہیں رکھتا ہے وہ غایتہم آپ کے مقام تک پہنچ سکے۔ یہ فرزدق کہہ رہے ہیں لا یستطیع، طاقت نہیں ہے جواد وہ گھوڑ سوار، چاہے وہ ملک مقرب ہو چاہے نبی مرسل ہو، اس کی طاقت نہیں ہے کہ بعد غایتہم، نہ کہ وہاں تک نہیں پہنچ، بلا یدانیہم قوم، کوئی قوم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، وہ ان کرم، چاہے کرم کے کسی مقام پر چاہے ہزاروں حاتم تائی جمع ہو جائے، کرم کے کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اب توجہ کریں ہمارے پاس زیادہ جامعہ کا جملہ، فبلغ اللہ محل اشرف محل المکرمین وعلی منازل المقربین وارفع درجات المرسلین، فبلغ اللہ، خداوند متعال نے آپ کے مقام کو کہاں رکھا ہے؟ ارفع درجات المرسلین، مرسلین یعنی بھیجے ہوئے، انبیاء کو بھیجا ہے نبی، انبیاء کو بھیجا ہوا ہے، آئمہ کو بھیجا ہوا ہے، اوسیا کو بھیجا ہوا ہے، جتنے بھی مرسلین ہیں اس میں الفا سب سے رفیع ترین، سب سے بلند ترین اگر مقام ہے تو یہ مقام اہل بیت و مقام ولایت اور امامت ہے۔ فبلغ اللہ بكم اشرف محل المکرمین وعلی منازل المقربین، مکرم جس کی تکریم اور عزت ہو، مقرب، ہم اور آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ ہم تقرب الہی کے لیے آئے ہیں، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ ہم نماز مغرب پڑھ کر آئے، نماز عشاء پڑھ کر آئے، قربۃ للہ کا مطلب کیا ہے؟ قربۃ للہ کا مطلب یہ کہ میں نماز پڑھتا ہوں خدا سے تقرب کے لیے، کہ ہم سب تقرب کی دوڑ میں ہیں، ہم سب تقرب خدا سے نزدیک ہونے کی دوڑ میں ہیں، ہر انسان جو اس دنیا میں آیا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یہ جو عبودیت ہے یہ تقرب ہی ہے کہ انسان تقرب کے لیے خلق کیا گیا، کہ انسان اس تقرب کی دوڑ میں آ جائے، اس تقرب کی دوڑ میں آ جائے، ہم بھی مقرب ہیں، ہم بھی تقرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام فرماتے زیارت جامعہ قریب کبیرہ میں فبلغ اللہ خداوند متعال نے اعلی منازل مقربین, مقرب جتنے بھی خدا کے بندے ہیں جس میں سارے فہرست انبیاء ہیں, پھر فرشتے ہیں, جتنے بھی مقرب بندے ہیں اس میں اعلیٰ ترین جس کا درجہ ہے وہ امامت کا درجہ ہے, وہ آئمہ اطہار علیہم, فبلغ اللہ بکم اہل بیت, خداوند متعال نے اہل بیت ارفع درجات المقربین واعلی منازل المقربین وارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقہ. سوال کرتے ہیں کہ آیا انبیاء کا رتبہ بلند ہے یا آئمہ کا رتبہ بلند ہے؟ کاش کسی نے زیارت جامعہ اگر پڑھی ہو تو خود زیارت جامعہ بتاتی ہے کہ مقام امامت اور مقام انبیاء نبوت میں کتنا فاصلہ ہے, مقام نبوت اور مقام امامت میں کتنا فاصلہ ہے. زیارت جامعہ قبیلہ کبڑے لا یسبقہ سابق ولا یطمع فی ادراک طعمہ ولا یلحقہ لائق ولا یفوقہ فاعل. کہ مقام امامت کیا ہے؟ مقام امامت یہ ہے کہ جو الحاق ملحق ہونا چاہتا ہے وہ ملحق نہیں ہو سکتا ہے, جو اس قربت کی اس تقرب کی مسابقے میں سبقت کرنے والا ہے, جو دوڑ لگانے والا ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا ہے. ولا یفوقہ فاعل. اس کے بعد عجیب جملہ ہے کہ یہ اتنا اعلیٰ مقام ہے, یہ اتنا ارفع مقام ہے, اتنا بلند مقام ہے کہ ولا یطمع فی ادراک طعمہ. توجہ کیجئے گا, ایک دفعہ انسان جب دوڑ رہا ہوتا ہے, اگر دوڑ لگ رہی ہو تو اگر چند انچوں کا اگر فاصلہ ہو, چند میٹرز کا اگر فاصلہ ہو تو انسان کوشش کرتا ہے, انسان تما کرتا ہے, انسان آرزو کرتا ہے کہ جس سے میری دوڑ لگ رہی ہے, جس سے میرا مقابلہ ہو رہا ہے, تما کرتا ہے کہ میں اس کے برابر پہنچ جاؤں, اس کے آگے پہنچ جاؤں. لیکن اگر مثال کے طور پر انسان اگر پہاڑ پہ چڑھنے کا اگر مقابلہ ہو, کسی کو پہاڑ کی نوک پر دیکھ رہا ہو, پہاڑ کے سرے پر دیکھ رہا ہو, پہاڑ کی بلندی پر دیکھ رہا ہو اور وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہو, تو کس طریقے سے انسان مایوس ہو جاتا ہے, انسان نا امید ہو جاتا ہے. امام اس زیارت جامعہ میں ارشاد فرماتے کہ مقام امامت اور مقام ولایت اور آئمہ اطہار علیہ السلام کا خداوند متعال نے کیا مقام رکھا کہ نبی مرسل ملک مقرب لا یطمع فی ادراکہ طعمہ, کہ تما کرنے والے, لالچ کرنے والے, کیونکہ ہر انسان کی لالچ ہے, ہر انسان کی خواہش ہے, ہر انسان کی آرزو اور تمنا ہے کہ خدا کا قرب حاصل کرے, زیادہ سے زیادہ خدا کا قرب حاصل کرے. وہ نبی, وہ ملک, وہ بھی عاجز ہیں اور تما کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کے مقام کو دیکھتے ہیں, جب آپ کے مقام کو دیکھتے ہیں لا یطمع, تما نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ پہاڑ کی بلندی پر ہے جہاں نبی بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے, ملک مقرب بھی ہتھیار ڈال دیتا ہے. فبلغ اللہ, آپ نے دیکھا, توجہ کیا, فرض صدق نے کیا کہا تھا, فرض صدق نے کہا تھا لا یستطیع جواد بعد غایتہ, کہ اگر کوئی گھوڑا سوار اگر جواد جیسا گھوڑے پر اگر سوار ہو کر آئے تو آپ کی عظمت کو نہیں پا سکتا ہے. اور امام دسویں امام زیارت جامعہ میں فرماتے ہیں فبلغ اللہ بكم اشرف محل المكرمين واعلى منازل المقربين وارفع درجات المرسلين حيث لا يلحق لاحق ولا يفوق فائق ولا يسبق سابق ولا يطمع في ادراك طعمه حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا فاضل ولا عالم ولا جبار عنيد ولا شيطان مريد ولا خلق فيما بين ذلك شيء الا عرفهم جلاله امركم وعظم خطركم كبر شانكم. کہ خود خداوند متعال نے ملک مقرب کو بتا دیا, نبی مرسل کو بتا دیا, عالم کو بتا دیا, جاہل کو بتا دیا. توجہ کیجئے گا, یہ وہ مقام اعلیٰ ترین مقام ہے. ان سب کی معرفت نبی کو بھی بتا دیا کہ ان کی عظمت کیا ہے, کبر شانکم کہ خدا کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے, وقرب منزلتکم منہ کہ اہل بیت کی خدا سے. بھئی یہ انبیاء کون ہیں؟ انبیاء مقرب بندے ہیں لیکن خدا انبیاء کو بتا دیا کہ اہل بیت کا مقام مجھ سے کتنا قریب ہے. اس سے زیادہ انبیاء کے اوپر عالمیت اور افضلیت کی اور کیا دلیل چاہیے؟ اس سے زیادہ امام کا, آئمہ اطہار علیہ السلام کا امام انبیاء سے افضل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ کہ نبی لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل, کوئی ملک مقرب نہیں بچتا, کوئی نبی مرسل نہیں, مگر خداوند متعال نے ان کو بتا دیا. کیا بتا دیا؟ کہ خدا کی ان سے کیا نسبت ہے, خدا سے ان کی کتنی قربت ہے. یا یوں کہوں کہ ان کی خدا سے کتنی قربت ہے اس مقام کو بتا دیا. فبلغ اللہ, اور توجہ کیجیے گا اس کے بعد, دیکھیے توجہ کیجیے گا, یہ زیارت جامعہ کبیرہ, یہ زیارت جامعہ کبیرہ کی توجہ کریں کہ یہاں تک جب امام پہنچے ایک تعارف دیا, ایک امامت کا تعارف دیا, اس کے بعد ایک قانون دے رہی ہے زیارت جامعہ کہ جب تم نے اپنے امام کو پہنچ لیے, جب تم نے اپنے امام کو اس حد تک الفاظ کی حد تک پہچان لیا, تو اب وہ نقطہ ہے جس پر یہ انسان کو کرنا چاہیے کیا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی, کہ اگر اپنی جان کو قربان کرنا ہے, اپنے مال کو قربان کرنا ہے, اپنے نفس کو قربان کرنا ہے, اپنی ماں, اپنے والدین کو قربان کرنا ہے, اپنی اہل و عیال کو قربان کرنا ہے, تو یہ ہستیاں ہیں جن پر اپنے اہل و عیال کو قربان کرو. دیکھیں یہ مقام دیا, یہ مقام تسلیم ہے, یہ مقام تسلیم ہے کہ یہ وہ مقام کہ جب ایسی ہستیاں ہوں کہ جس ہستی, ایسی ہستیاں کہ انبیاء بھی نہ کہ تمنا سے, تمنا سے بالا تر ہے, یہ مقام امامت. فرضت چوتھے امام کی خدمت میں یہ اشعار ارشاد فرماتے ہیں, لا یستطیع جواب دعائتهم ولا ینالہ قوم وان کرموا, یہ مقام امامت. لیکن اس کے باوجود میں آپ کی خدمت میں عرض کیا, جانتے ہیں, معرفت رکھتے ہیں امام کی ایک حد تک, لیکن اس کے باوجود امام کے ساتھ کیا ظلم ہوا, کیا مسائل, کہ یہی سید سجاد کہ ساری زندگی یا مناجات الہی میں یا اپنے بابا کا ماتم کرتے ہوئے, اور کیسا ماتم, عجیب ماتم. لوگ کہتے ہیں عزاداری بہت ہو گئی, گلیہ بہت ہو گیا, ماتم بہت ہو گیا, کوئی آئے سید سجاد کی عزاداری کو دیکھے, سید سجاد کی گلیے کو دیکھے, پانی دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے. فقط آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, 35 سال سے, 34 سے 35 سال, 34 سے 35 سال امام کا طریقہ کار یہی تھا, ایک دن نہیں, دو دن نہیں, ایک سال نہیں, دو, 35 سال امام کا یہی طریقہ کار. کوئی پانی پینے کے لیے آیا ہو یا وضو کے لیے آیا ہو, مختصر سے آنکھوں میں آنسو آبے نہیں, حتیٰ مقاتل نے بیان کیا آپ نے اتنا گریا کیا, اتنا گریا کیا اور پانی آپ کے آنسو سے اس طرح آلودہ ہوا کہ وہ پانی وضو کے لیے نہیں بچا, وضو کے قابل نہ رہا, اتنا گریا کیا. کھانا آیا گریا کیا. امام ساری زندگی دن میں روزہ رکھتے تھے, افطار کے وقت جب آپ کے لیے کھانا لایا جاتا تھا تو امام کھانے کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے الا قد قتل ابن رسول اللہ جائعا واجشانا, اللہ اللہ فرزند زہرا کو بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا. اس انداز سے گریا کر رہے ہیں, اس انداز سے ماتم کر رہے ہیں, یہاں تک کہ, یہاں تک کہ حتیٰ راستے چلتے چلتے جب امام کی نگاہ کسی قصاب کی دکان کے گوشت پہ پڑ جائے اور قصاب اگر ان گوشت پر کپڑا نہ ڈال سکے تو ایک مرتبہ امام قصاب کے پاس آتے ہیں, سوال کرتے ہیں اے قصاب یہ بتا دے جب اس جانور کو ذبح کیا تھا تو پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا. ایک مرتبہ طلب کر کہتا ہے مولا آپ کے جد کا امتی ہوں, کیسے ممکن ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی نہ پلاؤ. میرا مولا مدینے سے کربلا کا رخ کرتا ہے, اللہ کر قتل ابن رسول اللہ جائعا واجشانا, فرزند زہرا کو, فرزند رسول کو 3 دن کا پھول کا پیاسا ذبح کیا گیا. میرا مولا موقع موقع سے اپنے بابا کو یاد کرتا ہے, موقع موقع سے اپنے بابا کا ماتم کرتا ہے, یہاں تک کہ روایتوں نے بیان کیا جب ابو الفضل عباس کے بچوں پہ نگاہ پڑ جائے تو ایک مرتبہ چیخ مارتے ہیں واہ عباسا, واہ حسینہ کی فریاد کو بلند کرتے ہیں. کبھی مولا حسین کے بچوں پہ نگاہ پڑ جائے میرا با, میرا آقا, میرا مولا, واہ حسینہ کر کے کربلا والوں کو یاد کرتے. اتنا گریا, اتنا گریا کہ کسی نے طلب کر ایک مرتبہ جملہ کہا مولا کب تک گریا کریں گے، کب تک روئیں گے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کے گریے کا وقت ختم ہو چکا ہو؟ میرا مولا فرماتا ہے، اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا۔ خدا نے یعقوب کو 11 فرزند عطا کیے تھے، ایک فرزند فقط آنکھوں سے اوجھل ہوئے، اتنا گریا کیا، آنکھیں سفید ہو گئی، سر سفید ہو گیا۔ اور جبکہ یعقوب جانتے تھے میرا یوسف زندہ ہے، جبکہ میرے 18 یوسف، انی نظر تو الی ابی و اخی و عمی، ارے میرے 18 یوسف، تپتی ریت پر میں نے دیکھا میرا بابا میرے چچا کے بازو کھانے کٹ چکے ہیں، آئے میرا بھائی کلیل جوان جس کے سینے بنا مرچی کے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ وہ سید سجاد، وہ سید سجاد اس انداز سے گریا کر رہے ہیں، یہ وہ واحد عزادار ہے، یہ وہ واحد عزادار ہے جو کربلا والوں کا گریا کنان بھی ہے اور کربلا کا ستم دیدہ بھی ہے۔ اللہ اللہ، وہ کربلا کا ستم دیدہ، اللہ کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے سید سجاد کی کیفیت کی تھی، کیا تھی؟ جب سہائے میرا مولا جب آخری رخصت کے لیے آیا تھا نا، ایک مرتبہ شہزادی زینب کو لے کر آیا تھا، آئے سید سجاد، شہزادی زینب نے پوچھا بھیا مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ اگر بیمار بیٹا اگر مجھ سے لپٹ گیا تو کوئی تو ہے جو بیٹے کو باپ سے جدا کر سکے؟ ہائے سید سجاد، مطلب بابا پہ نگاہ پڑی، اللہ اللہ، سر سے پیروں تک زخمی دیکھا، تڑپ کر سوال کیا، اینا امی حبیب، اینا امی مسلم، میرا مولا ایک ہی جواب دے، قد قتل، قد قتل، قد قتل، تڑپ کر سوال کیا، اینا اخی اکبر، میرا بھائی اکبر کا، میرا مولا کہتا ہے قد قتل، اللہ اللہ، سید سجاد کے دل پر کیا گزر گئی، تڑپ کر سوال کیا، اینا امی عباس، میرا چچا عباس کا، بعض مقاتل نے بیان کیا، میرا مولا تمام سوالوں کی شہادت پہ ایک ہی جواب دے رہا ہے، قد قتل، قد قتل، قد قتل، لیکن جب عباس کا سوال کیا تو نہیں کہا قد قتل، اس لیے کہ سید سجاد سب کی مصیبت کو برداشت کر سکتے، عباس کی مصیبت کو برداشت نہیں، ایک ہی جملہ کا، بیٹا سجاد اب مردوں میں تمہارے اور میرے سوا کوئی باقی نہ رہا، آئے سید سجاد، وہ 11 محرم، ایک مرتبہ شہزادی زینب ایک ایک بیویوں کو سوال کروایا، سوال کروانے کے بعد اپنے سواری کے قریب پہنچی، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، واہ حسینہ، واہ عباسہ، واہ اکبرہ، آؤ حسین، آؤ اکبر، آؤ عباس، کیا اپنی بہن کو سوال نہ کراؤ گے؟ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے اس دل خراش منظر کو دیکھا، ہاتھوں میں آسا ہے، بدن تڑپ، بدن لرز رہا ہے، ایک مرتبہ سید سجاد شہزادی زینب کے قریب پہنچے اور کہا، آپ کا بھتیجا حکم دے رہا ہے میرے زانوں کو میں زینا بنا رہا ہوں، بس ایک مرتبہ پھوپھی اما کو امامت کا حکم ملا، سید سجاد نے زینا بنایا، شہزادی زینب نے ایک مرتبہ، بیمار کربلا، مظلوم کربلا، بدن نحیف ہو چکا، بدن کمزور ہو چکا، شہزادی زینب نے اپنے بھائی مبارک کو رکھا، سجاد برداشت نہ کر سکے، کربلا کی زمین پر لیٹ گئے، شمر ملعون آگے بڑھا، تازیانہ مارتے ہوئے، واہ حسینہ، واہ محمد۔ ماتم سے